بات آپ کے سامنے چل رہی تھی حدیث جبرائیل کی شرح کے تعلق سے. حدیث جبرائیل کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے, انتہائی سفید کپڑا پہن کر کے اور سر کے بال انتہائی کالے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب آ کر کے, بہت کلوز جسے کہتے ہیں, آ کر کے بیٹھ گئے اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا. پہلا سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں, جس کا جواب یہ تھا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صلاۃ قائم کرنا, زکات دینا, صوم رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا, یہ جواب تھا. بعد میں ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ نے جواب دیا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ. میں نے کہا اسی ترتیب سے یاد ہونا چاہیے, ترتیب کو ذہن میں رکھیے اسی ترتیب سے. تو ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, یہ تینوں باتیں ہو گئی تھی. چوتھی بات ہے ایمان بالرسول, اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی. اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایمان بالرسول کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ کسی کو رسول بنایا جانا, کسی کو نبی بنانا, یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کے ساتھ. یہ آدمی نیکیوں کے ذریعے سے کما کر کے نبی نہیں بن سکتا, رسول نہیں بن سکتا, ولی ہے لیکن رسول اور نبی نہیں بن سکتا ہے. یہ کسبی چیز نہیں ہے بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. جس بندے کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر دیتا ہے. یہ بھی ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دنیا والوں کو رسولوں کی ضرورت ہے. عقل سے ہم ہر چیز کے بارے میں کہ یہ اچھا اور یہ برا, یا اس کے اندر اچھائی اور اس کے اندر برائی, ہم نہیں متعین کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ آ جائے. تو یہ ضرورت ہے انسانوں کو, اس سے بھی زیادہ جتنی ان کو ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی, جتنی ان کو ضرورت ہے ایک طبیب کی, اس سے زیادہ ان کو ضرورت ہے ایک رسول کی جو ان کے پاس آئے. تو یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے درس میں آئی تھیں. اب رسولوں کے تعلق سے اور چند باتیں. رسولوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا, انبیاء کے پاس, رسولوں کے پاس, سب اس میں داخل ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا تھا. یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے آتا تھا؟ ہر رسول, ہر نبی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے, میسج آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس میسج کے, اس پیغام کے آنے کی شکل کیا ہے؟ بولیے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. اس لیے میں جلدی سے اس کو آگے بڑھوں کہ یہ بات بار بار آتی رہتی ہے مختلف اس میں, تو ہم آگے بڑھ جائیں گے اس کو, کہ ہر رسول اور ہر نبی کے پاس وحی آتی ہے. اور وحی کہتے ہیں, اگر کوئی عربی زبان میں وحی کے معنی ہوتے ہیں کہ الاعلام السریع الخفی, عربی میں کہتے ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ کوئی بات, انتہائی تیزی کے ساتھ کوئی بات دوسری جگہ رازداری کے ساتھ پہنچائی جائے تو اسے وحی کہا جاتا ہے. انتہائی تیزی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ, یعنی جس کو بات پہنچنی ہے اسی کو پہنچے گی, کسی اور کو نہیں پہنچ سکتی ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں وحی کہا جاتا ہے. وحی کے یہ معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. اور یہی وحی انبیاء کے پاس ہوتی رہی. اس وحی کے تین طریقے تھے, وحی کے تین طریقے تھے. ان تین طریقوں میں پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن تین بڑی جو ہے اس میں چیزیں تھیں وحی آنے کی. پہلا جو ہے طریقہ اس کا کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو بتا دے بغیر کسی واسطے کے. اور یہ شرف حاصل ہوا رسولوں اور انبیاء میں سے, موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ معراج کے موقع پر گئے تو آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا. یہ چیزیں بڑی آسان ہیں تو میں جلدی جلدی آپ کو آگے بڑھاؤں, لیکن اس طریقے سے وحی زیادہ آتی نہیں رہی ہے, لیکن ہے یہ ایک طریقہ, لیکن زیادہ آتی نہیں رہی ہے. دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خود ہی پھونک دیا جانا, اس کو عربی میں النفث فی الروع کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ڈائریکٹ وہ چیز دل میں ڈال دی گئی, ڈائریکٹ بتا دی گئی. یہ وحی کا دوسرا طریقہ ہے. بات چیت نہیں ہوئی, بس دل میں ڈال دی گئی. اس میں دو طریقے تھے, ایک کو الہام کہتے تھے اور دوسرے کو منام یعنی خواب. منام یعنی خواب. تو انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں, بار بار آپ سنتے تھے ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں. تو خواب میں وہ چیز دکھا دی گئی ڈائریکٹ, بغیر فرشتے کے واسطے کے ڈائریکٹ سے یہ چیز ہو گئی. تو منام میں یا الہام کہتے ہیں, دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی اور اس طریقے سے یہ بات ان کو معلوم ہو گئی. تو الہام ہونا بھی ثابت ہے اور خواب, خواب کے ذریعے سے وحی کا آنا یہ بھی ثابت ہے. دونوں چیزیں ثابت ہیں اور یہ بار بار آپ سنتے بھی رہتے ہیں. تو میں صرف وحی کی جو باتیں ہیں میں جلدی ذرا آگے بڑھوں گا اس کے تعلق سے. تیسری شکل ہے فرشتے کے واسطے سے وحی آنا, اور یہی زیادہ ہے, اور یہی زیادہ ہے. فرشتے کے ذریعے وحی آنا, فرشتے کے ذریعے وحی آنا. اس کی تین قسمیں ہیں جو فرشتوں کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ رہا, اس کی تین قسمیں, اور یہی زیادہ رہا بھی ہے, اس کی تین قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ فرشتہ اپنی شکل میں آئے, اپنی اصلی شکل میں, جو فرشتے کی شکل ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام آئے وحی لے کر کے, تو اپنی اصلی شکل میں لے کر کے آئے, اور ان کی اصلی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کے 600 پر تھے اصلی شکل میں فرشتہ لے کر کے آئے, اور یہ بھی بہت کم ہے, یہ بھی بہت کم ہے. وحی کا یہ طریقہ بھی بہت کم ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے. دوسری شکل ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں لے کر کے آئے, یعنی جبریل علیہ السلام یہی زیادہ لے کر کے آتے تھے. ویسے جبریل علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض فرشتوں کا وحی لے کر کے آنا ثابت ہے, جسے پہلے میں آپ کو فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے بتایا تھا, لیکن زیادہ یہ فرشتے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہی وحی کا سلسلہ رہا ہے. تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, انسانی شکل میں جب آتے تھے جبریل علیہ السلام, وحی لے کر کے کافی آتے رہے ہیں, انسانی شکل میں جب آتے تھے تو دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے. دہیا قلبی کی شکل میں, یہ جو حدیث جبرائیل میں ہے اس میں ایک عام آدمی کی جو کہیں دیہات کا رہنے والا ہو اس طرح کی جو ہے آدمی کی شکل لے کر کے وہ آئے تھے, جن کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا, ورنہ عام طریقے سے وہ دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, آپ سے باتیں ہوتی تھیں, صحابہ وہاں موجود ہوتے تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں. وہ جانے کے بعد ہی معلوم ہوتا, اس سے پہلے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ جبرائیل ہے, جب تک انسانی شکل میں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا. تیسری شکل یہ ہے کہ وہ ایک گھنٹی کی آواز کی طرح سے, وہ بھی فرشتے کے ذریعے سے ہی ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, مثلو صلصلت الجرسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی, صحابہ کو معلوم ہو جاتا اس وقت آپ کا چہرہ اور آپ کی شوہ شکل کو دیکھ کر کے, اور انتہائی سخت قسم کی پریشانی ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے میں. جب یہ کس کے لیے, کس کے ذریعے سے ہوتی ہے, گھنٹی کی آواز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ رہی ہے, وہیں بیٹھے ہوئے صحابہ کو معلوم نہیں ہوتا تھا, آپ کو ہی صرف معلوم ہوتا تھا, اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی. یہ کیفیت آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا, اس زمانے میں سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا, لیکن آج کے زمانے میں بہت دور دور سے لوگ بات کرتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ پوری بات پورے طریقے سے ریکارڈ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پوری وحی ویسے ہی محفوظ کر دی جاتی تھی, اس طریقے سے آتی تھی. تو یہ گھنٹی کی آواز, کبھی کبھی بھن بناہٹ جیسی آواز صحابہ کو مکھی جیسے بھنبھناتی ہے، مکھی کی آواز سنتے ہیں آپ، تو اس طرح کی آواز صحابہ کو سنائی دیتی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں کیا آ رہا ہے وحی میں. تو یہ وحی آنے کے طریقے ہیں، اور ہر رسول اور ہر نبی کے پاس کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. اس کے بعد رسولوں کی عام صفات کیا رہے ہیں؟ سارے انبیاء سارے رسولوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کی صفات کیا رہی ہیں. سب سے پہلے ہر رسول اور ہر نبی کے تعلق سے یہ بات ہے کہ رسول اور نبی انسان ہوتے ہیں. ان کی صفات کے تعلق سے پہلی صفت کیا ہے؟ ان کا بشر ہونا، ان کا انسان ہونا. پہلی صفت ان کا انسان ہونا، بشر ہونا. اور یہ بھی ذات نقطہ ہے جس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ بہت سے فرقے جو گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی نقطے میں ہوئے ہیں. نصارہ کے یہاں گمراہی آئی تو اس نقطے سے آئی، بعض یہودی فرقوں کے درمیان جو ہے گمراہی آئی، یہودی جو ہے قوم کے درمیان، تو وہ بھی اسی طریق سے آئی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. عیسائیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کیا کہتے. اس امت کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ان کے یہاں بھی گمراہی اس سلسلے میں آئی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اونچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام تک، اور بعض نے اس سے بھی اونچا کرنے کی کوشش کی، کہ سارے کس کے نتیجے میں ہیں؟ بشر نہ ماننے کے. تو پہلے رسولوں، انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اہم چیز یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے تھے. قرآن کی ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں مکے کے کفار مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک ایسے رسول پر ایمان کیسے لائیں جو ہم میں سے ہے. ارے ہمارے جیسا ہی ایک آدمی، ہم اس کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے؟ ایسی آیتیں قرآن میں بہت ہیں. سورہ فرقان پڑھی آپ، تو سورہ فرقان میں یہ بات ہے کہ کیا ہم ایک ایسے آدمی پر ایمان لے آئیں جو آدمی ہماری طرح سے کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، پھرتا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان کیوں لائیں گے؟ قرآن میں مشرکین کا یہ اعتراض بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول ہی بنانا ہوتا تو یہ انسان کو کیوں بناتا، کسی فرشتے کو نہیں بھیج دیتا؟ ہم اپنے جیسے انسان پر ایمان کیسے لائیں؟ یہ اعتراض بار بار ہوتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کفار مشرکین کا یہ عقیدہ صحیح تھا کہ رسول کیا ہے؟ انسان ہے، بشر ہے. وہ بشر مانتے تھے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ بات کہتے تھے، باقاعدہ قرآن میں یہ بیان ہے ان کے تعلق سے کہ وہ ہم کیسے ایسے آدمی پر. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ رسول کا بشر ہونا یہ ضروری ہے. کیوں؟ قرآن میں ہی یہ بیان بھی ہے کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجیں گے تو فرشتہ بھی جب بھی انسان کے درمیان جائے گا تو انسان کی شکل میں جائے گا، اصلی شکل میں انسان اس کو دیکھ نہیں سکتے. جب بھی فرشتہ آئے گا یعنی رسول بن کر کے، تو کس شکل میں آئے گا؟ اسی شکل میں آئے گا. پھر قرآن میں وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَائِلْ، جو پہلے ان کو پریشانی تھی کہ یہ انسان ہے ہم کیسے اس کی بات مانیں، تو پھر وہی مسئلہ آگئی، تو ہمارے جیسا انسان ہے، کیونکہ فرشتہ اصلی شکل میں تو نہیں آئے گا، وہ انسانی شکل میں ہی آئے گا. تو فرشتے کا یعنی رسول کو جب بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کس کے کیسے بھیجا؟ کہ فرشتے رسول یہ انسان ہوتے تھے. انسانوں ہی کو کیوں رسول بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ کچھ حکمتیں آپ بیان فرمائیے، سمجھ میں آنے کی چیزیں ہیں، تو آپ بیان فرمائیے کیا ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ قدوہ. قدوہ یعنی ماڈل. آدمی عمل کے لیے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی ماڈل ہو جس نے عمل کیا ہو، تب وہ انکار نہیں کرتا، کہتا ہے ہاں عمل کر کے ایک آدمی سامنے دکھا رہا ہے تو ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. قدوہ جسے عربی میں کہتے ہیں اسوہ، قدوہ. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب رسول بھی انسان. اگر فرشتے کو بھیجا جائے اور فرشتہ بڑا نیک ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی انسان ہوتے تو پتہ لگتا تھا کہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، فرشتے ہونا اس لیے بھی پتہ نہیں لگتا ہے آپ کو. قدوہ چاہیے انسانوں کو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں تو ان احکام پر عمل کرانے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو عمل کر کے بتائے کہ بھائی میں بھی تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، تمہارے درمیان پلا بڑا ہوں، میں عمل کر سکتا ہوں، تم بھی عمل کر سکتے ہو. یہ پہلی حکمت. ہاں اور بولیے. خود سوچئے کیا کیا ہو سکتی ہے. جی نیک ہونا، کسی بھی انسان کا نیک ہونا، اچھا ہونا، یہ کب جو ہے خوبی مانا جاتا ہے؟ جب وہ انسان ہوتے ہوئے اچھا ہو. اگر کوئی دوسری مخلوق ہے اور وہ اچھی ہے تو پھر اس کی وہ کوئی خوبی نہیں ہو سکتی، یا وہ ان کے سامنے آ کر کے بیان کرے کہ دیکھو میں ایسا ہوں تو آپ لوگ بھی ایسا ہو، وہ بیان نہیں کر سکتا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کا جو معاملہ ہے یہ اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب وہ انہی میں سے ہوں، جب وہ انہی میں سے ہوں. انسان انسان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، انسان انسان کی ضرورتوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، انسان انسان کی سمجھ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے سمجھایا ہے، سمجھانا ہے یہ بات اس تک کیسے پہنچانی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ کہاں پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھانے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پڑھا رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کو پڑھا رہے ہیں، ان کی نفسیات، ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے بات سمجھا نہیں سکتے. سمجھے نا میری بات، تو آپ صحیح طریقے سے بات کو نہیں سمجھا سکتے. یہ باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ میں پیش کیا جاتا ہے. رسول اپنی قوم کا معلم ہوتا ہے، رسول اپنی قوم کا معلم ہوتا ہے. اگر رسول کو انسانوں کے بارے میں معلومات نہ ہو کہ یہ ایسے ہیں تو صحیح معنی میں ان تک وہ پہنچا نہیں سکتے، صحیح طریقے سے وہ باتیں ان کو سمجھا نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، کیا تھے؟ رسول تھے. عورتوں کے بعض مسائل ڈائریکٹ عورتوں کو سمجھانا آپ کے لیے مشکل ہے. کون سمجھاتے تھے؟ یہ آپ کی بیویاں سمجھاتی تھیں، آپ ان کو سمجھاتے تو وہ جا کے سمجھاتے ان کو، کیونکہ آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھا پاتے. تو یہ معاملہ تو خود ایک انسان کے لیے، اگر فرشتہ ہو تو کیا حال ہوتا اس کے بعد. تو یہ حکمت ہے کہ ہمیشہ رسول کس میں سے بھیجے گئے؟ انسانوں میں سے ہی بھیجے گئے. تو رسول بشر ہوتے تھے، جو بشری تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے ہر رسول کے اندر ہوا کرتے تھے. یعنی ایک انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا، سونا، جی کھانا پینا سونا، استنجا، ہاں اور بولیے، کمانا، جی ہاں نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ انسانی ضرورتیں ہیں. جتنی انسانی ضرورتیں ہیں یہ ساری ضرورتیں ہر رسول کے ساتھ رہی ہیں، کوئی بھی رسول اس سے الگ نہیں رہا. کوئی رسول ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کو استنجے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جو کمانے کی ضرورت نہ رکھتا رہا ہو، کوئی بھی ایسا رسول نہیں. جو بھی انسانی ضرورتیں ہیں وہ سارے رسولوں کے ساتھ رہی ہیں. وہ دنیا میں رہتے تھے تو دنیا کی ساری ضرورتیں جو انسانی تقاضے ہیں انہی تقاضوں کے ساتھ وہ لوگ رہے ہیں. یہ بشر ہونے کا ہی حصہ ہے، یہ اسی کے ساتھ وہ لوگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے ہاں کوئی انتظام کر کے نہیں دیا کہ آپ چونکہ رسول ہیں آپ ایک الگ انداز آپ کا، عام لوگ ہیں ان کا ایک انداز الگ, ایسا کچھ نہیں دیا رسولوں کے لیے. میں اسے مجھے تعجب ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بعض لوگ یعنی وہ عالم ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں کیوں جاؤں بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے, کوئی یہ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ بازار جاتے, سامان خود خرید کر کے لاتے تھے. یہودی کی دکان پر اپنی زیرا کو گروی رکھ کر کے آپ خود خرید کر کے لے کر کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اپنے کپڑے وغیرہ صفائی اور بکری کو دوہنا, گھر کے بعد کام جو بیوی کے ساتھ رہنے کے وقت میں گھر کے بعد کام ہوتے ہیں, یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. تو جو بھی انسانی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے ساتھ ہی رسول رہتے تھے, الگ کوئی ان کو حیثیت کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. جو بھی انسانی ضرورت, یہاں تک کہ شادی بھی, ہر نبی کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس نے نکاح بھی کیا. عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ذرا الگ کر دیا کیونکہ ان کو ایسے ہی اٹھا لیا گیا. ابھی ان کی زیادہ 40 سال میں نبوت ملتی ہے, ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ابھی 40 سال سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا گیا ہے, تو ان کو تھوڑا الگ کر کے ہی دیکھیں گے اس میں. ٹھیک ہے, تو ان کے معجزے بھی ذرا خاص قسم کے تھے اور اسی میں آزمائش بھی ہوتی ہے لوگوں کے لیے. اس کے بعد اسی انسانیت کے تعلق سے اور انسان ہونے کے تعلق سے ایک بات جو ہے رسولوں کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, یہ بات بھی آپ ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات ہے اور سارے انبیاء کے بارے میں کہ ہر نبی کے کمانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا, ہر نبی کے کمانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا. ہاں بولیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانے کا ذریعہ تجارت. ویسے بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں, اجرت پہ, وہ بھی اجرت پہ, مزدوری پہ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اور بکریوں کے بارے میں یہ بات خاص طریقے سے کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی نبی گزرے, ایک مرتبہ یہ صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنگل کا ایریا تھا, بہت سارے پودے وغیرہ تھے, تو اس میں ایک خاص چیز آتی ہے, وہ کھانے کی ہوتی ہے, اس کو اردو میں ہمارے یہاں ایک خاص لفظ بولتے ہیں, میں بولوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے میں وہ لفظ نہیں بول رہا ہوں آپ کو. یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا آتا جو ہے اتنا بڑا کالا کالا جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں, وہ چھوٹے پودے ہوتے ہیں اس کے اتنے بڑے, اس میں آتا ہے وہ ایک طرح کا پھل ہے یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا اس میں اس کی صفت بیان کی کہ ایسا ایسا دیکھ کر کے لے کے آنا. تو صحابی کو بہت تعجب ہوا کہ کیا آپ جنگل میں گئے ہیں, یعنی کبھی اس طرح کی علاقوں میں جانے کا بھی آپ کا اتفاق ہوا ہے کیا پہلے؟ تو کہا کہ ہاں کیوں نہیں, پہلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا, پہلے میں بکریاں چرانے والے ان علاقوں میں جاتے ہیں. پھر آپ نے یہ کہا کہ میں ہی نہیں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کی سب بکریاں چرایا کر, سب نے بکریاں چرائی ہیں. یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بارے میں لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں حدیث کی شرح میں کہ بکریاں چرانا ہر نبی کے ساتھ خاص طریقے سے جو رہا ہے اس کی دو حکمت تھی. پہلی حکمت یہ ہے کہ ہر نبی کو صبر آ جائے, یہ تربیت, ہر نبی کی خاص تربیت بھی ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام بھی کیا گیا. انبیاء کی خاص تربیت ہوتی تھی, تو ہر نبی کی ایک خاص تربیت, اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کیا چرایا کرتے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے, بکریاں چرانے کی ان کو ٹریننگ دی گئی ہے, یہ خاص تربیت. تو کہا کہ ایک تو اس میں صبر آتا ہے, دوسرے جانوروں کا اتنا مسئلہ نہیں, بکری کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اس کو جو بکریوں کو چراتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کر کے ایک بڑی ذمہ داری ان کو اٹھانی ہوتی ہے, اور وہ نبوت کی رسالت کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو اٹھا کر کے پورے اپنی قوم کے وہ سردار, ان کے رہبر اردو میں کہہ لیتے ہیں, ان کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں. تو پہلے بکریاں چرا کر کے ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے, کیسے آپ کو آگے چل کر کے اپنی قوم کا ریوڑ لے کر کے ان کی جماعت لے کر کے آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے، ابھی سے آپ کو اس کی ٹریننگ. تو اس سیاست کو جو بکریوں کے ساتھ ان کو اپنانی پڑتی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کو بکریوں کو چلانا، تو انبیاء کرام کو اس طریقے سے ٹریننگ دی جاتی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار لوگوں کو تشبیہ دی ہے چلانے والے سے. بڑی مشہور حدیث سنا ہوگا آپ نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری کی حدیث یہ کہ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس کا اردو میں معنی یہی تھا کہ تم میں سے ہر آدمی چرانے والا ہے، تم میں سے ہر آدمی چرانے والا ہے. وہ ذمہ دار کہنے کے لیے وہی لفظ استعمال کیا ہے. تو ذمہ داری کا بوجھ وہ صحیح طریقے سے اٹھاتا ہے جس کو اس طرح کی پہلے تربیت دی گئی ہو. تو یہ سارے انبیاء کے بارے میں بات ہے کہ وہ چراتے رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت. ہاں، داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے. آج کے زمانے میں لوہے کے ذریعے سے جو بہت سارے کام کرتے ہیں ان کو ہم لوہار کہتے ہیں، کام کرنے والے. تو ہاتھ میں ان کے لوہا، آج کے زمانے میں وہی لوہا آگ پر رکھ کر کے مختلف مشینوں کے ذریعے سے اس کو جیسے چاہتے ہیں موڑ لیا کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ سارے کام ان کے ہاتھ ہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ لوہے کو جیسے چاہتے تھے ویسے موڑ لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. بادشاہ بھی تھے وقت کے، لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے. جو بادشاہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے پیسے جو آتے تھے اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے جو زرہ بناتے تھے اسی کو کھاتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین کمائی وہ کمائی ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی. اور یہی داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے. زکریا علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ یہ بڑا ہی نجار، عربی میں کہتے کارپینٹر جسے آپ کہہ لیتے ہیں، کہ جو لکڑیوں کا کام ہوتا ہے یہ کام وہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ان کی بھی روزی روٹی چلتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر 10 سال تک وہاں جا کر کے، جہاں ان کی شادی ہوئی اپنے سسرال میں جا کر کے، انہوں نے 10 سال تک یہ کام کیا، بکریاں ہی چرائی اور بھی کام کرتے رہے. تو عام طریقے سے آپ انبیاء کرام کے بارے میں یہی پڑھیں گے کہ ہر نبی کسی نہ کسی پیشے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا، جو بھی کمانے کے طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرتا تھا. کمانے کے 4 طریقے، کمانے کے 4 طریقے ہیں. ایک طریقہ تجارت، دوسرا زراعت یعنی کھیتی وغیرہ جو زمین سے اگانے کا، چاہے درخت ہو چاہے پودے ہوں. تو تجارت، زراعت، ہاتھ سے کوئی چیز بنانا جس کو صنعت کہتے ہیں، جس کو آج کے زبان میں آپ یہ انڈسٹری جسے ہو، تو اس طرح کی چیز جو ہے. چوتھے ہے ملازمت کرنا، کہیں بھی نوکری کرنا، اجرت پر کام کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا ہے. تو یہ سارے 4 طریقے انبیاء کرام کی زندگی میں ملتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی روزی روٹی کمائی ہے. تو عام انسانوں کی طرح سے روزی روٹی سے جڑے ہونا یہ ان کی نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں تھا. عام انسانوں کی جو ضرورتیں ہوتی تھیں وہ ضرورتیں بھی ان کو ہوتی تھیں، اور اسی لحاظ سے وہ رہتے بھی تھے. شادی بیاہ، بچے بھی، ساری چیزیں ان انبیاء کرام کے ساتھ بھی رہی ہیں، اور یہ سب ان کے بشر ہونے کا ہی ایک حصہ ہے. انبیاء کرام کی خاص تربیت ہوتی تھی، خاص تربیت. جو فرق ہے، انسان تھے، بشر تھے، لیکن بشر ہونے میں وہ رسول تھے. تو رسول ہونے کے لحاظ سے جو فرق ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کی خاص تربیت ہوتی تھی. عام انسانوں کے مقابلے میں بچپن ہی سے ان کی خاص تربیت کا انتظام ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ساتھ میں رکھ کر کے یہ بات آگے بڑھائیں گے. ان کی زندگی کے بارے میں یہ آتا ہے، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فآغنا. یہ وہ خاص تربیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان کے طور پر ذکر فرمایا. بچپن ہی سے آپ پیدا ہونے سے پہلے والد کا نہ ہونا، اور بچپن ہی میں ماں کا انتقال کر جانا، جو چیزیں ہیں، جو پورا جو یہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، تو اس کا وہ ان کی تربیت ہی کا ایک حصہ ہے، اسی لحاظ سے ان کی تربیت ہوتی ہے. تو ہر نبی کی تربیت کا ایک خاص انداز ہوتا رہا، تو عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی تربیت خاص ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت میں سے یہ بھی داخل ہے کہ جب ابھی آپ چھوٹے سے تھے اور اپنی ماں جنہوں نے دودھ پلایا تھا، اس دودھ پلانے والی ماں کے یہاں تھے، ابھی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جو وہاں پہ ان کے بھائی دودھ پینے کے لحاظ سے تھے، تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے، یہ ثابت ہے حدیث میں، آ کر کے آپ کا سینہ چیک کیا اور اس میں سے شیطان کا حصہ نکالا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر کے پھر رکھ کر کے اس کے بعد اسے سی دیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سینے کی نشانی اس میں دیکھا کرتا تھا. تو یہ ثابت ہے بالکل، یہ خاص تربیت کا ایک حصہ ہے. تو نبی انسان ہوتے تھے، انسانوں کی ساری ضرورتیں ان کو پیش آتی تھی، لیکن جو بات ان کو خاص کرتی ہے وہ بات کیا ہے کہ ان کی تربیت کچھ خاص انداز سے ہوتی تھی، عام انسانوں سے ہٹ کر کے، جو ان کے لیے بڑی ذمہ داری کی بات کی آگے چل کر کے، اس ذمہ داری کے لحاظ سے ان کی تربیت کا انداز خاص ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی تربیت کے دور سے گزرے ہوئے تھے اور اسی لحاظ سے آپ کی تربیت ہوئی. یہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نبوت سے پہلے بھی نہیں کیا، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ نبوت کے بعد کی بات ہے، یہ پہلے سے یہ چیزیں خاص انداز سے، اسی انداز سے تربیت کی جاتی ہے ایک نبی کی، اور اسی لحاظ سے وہ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تربیت کے تعلق سے، اس کے بارے میں کوئی کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوتا ہے، متفق علیہ بات. ہر نبی کی خاص انداز سے تربیت ہوتی ہے، ذرا عام انسانوں سے ہٹ. تیسری بات یہ ہے، عام انسان ہونے کے باوجود بھی ایک نبی کے، ایک رسول کے، ایک بشر ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ رہتی ہے کہ ہر نبی پیدائش کے لحاظ سے، اپنی خلقت کے لحاظ سے، اپنے جسم کے لحاظ سے انسانی درجے میں کمال رکھتا تھا. انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کیا رکھتا تھا؟ کمال رکھتا تھا. یعنی کہیں بھی جسم کے لحاظ سے کوئی عیب ان کی پیدائش میں نہیں ہوتا تھا، بے عیب، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بات سنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہاں موسیٰ علیہ السلام بولیے، موسیٰ علیہ السلام، وہ اس کے بارے میں ایک بات دوسری کہی جاتی ہے، میں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ننگے نہاتے نہیں تھے، ان کے دور میں لوگ ننگے نہاتے تھے، لیکن وہ ننگے نہاتے لوگوں کے سامنے ننگے نہیں، الگ جو ہے جا کر کے، لیکن لوگوں کے سامنے ننگے نہیں نہاتے تھے. ایک دن اپنا کپڑا رکھ کر کے نہانے گئے تو کپڑا پتھر، وہ مشہور حدیث صحیح بخاری کی، آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہے حدیث میں، کہ بنی اسرائیل نے ان کو دیکھ لیا اس حالت میں تو کہا کہ ارے ان کے پاس تو کوئی عیب نہیں ہے. وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے نہانے کی وجہ سے یہ عیب لگاتے تھے کہ شاید ان کا خوشیہ بڑھا ہوا ہے، وہ ایک عیب تھا وہ لگاتے تھے، لیکن کبھی بھی کوئی بھی نبی اپنے جسم کے لحاظ سے کسی عیب کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، تاکہ جب وہ دعوت کا کام کرے تو اس کے کسی جسمانی عیب کو لے کر کے اس کے اوپر تان تشنی یا اس کی برائی کوئی نہ کرے، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. کبھی بھی رسول کو جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ جو کام اسے کرنا ہے اس کام کی یہ اہمیت، اس کا تقاضا ہوتا ہے. اسی لیے میں عام طریقے سے کہتا رہتا ہوں اپنے شاگردوں سے، پڑھاتا ہوں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ پڑھنے کے ساتھ اپنی صحت کا پورا خیال رکھو، پڑھنے کے ساتھ اپنی صحت کا پورا خیال رکھو. کبھی کبھی بعض طلبہ بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے وہ رات کی نیند کا خیال نہیں کرتے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں کرتے، کھانے پینے کا اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ان کی صحت میں فرق پڑتا ہے. تو میں نے کہا وہ سارا علم بیکار ہے جو آپ کو آپ کی صحت گنوا کر کے ملے، کوئی فائدہ نہیں آپ کو اس کا. کیوں؟ علم حاصل کرنا ہی کمال ہے نا، علم حاصل کرنے کے بعد یہ دوسروں تک پہنچانا وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کب ادا کر پائیں گے؟ جب آپ کی صحت آپ کا ساتھ دے گی۔ تو چونکہ نبوت اور رسالت کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی، اور اس ذمہ داری کے لحاظ سے اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اس لحاظ سے ایک نبی اپنی پیدائش کے لحاظ سے بہت ہی فٹ ہوتا تھا جسمانی لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جسم کے لحاظ سے کسی عیب کے ساتھ پیدا نہیں کرتا تھا، یہ نبی کے ساتھ ہوتا تھا، یہ خاص بات ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے انبیاء کے تعلق سے انسان ہونے کے باوجود بھی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہر نبی اس زمانے میں نسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے جو سب سے اونچے نسب کے لوگ مانے جاتے تھے، انہی قوم میں نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے، آپ کی نسب کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب دعوت کا کام شروع کرے نبی یا رسول تو کوئی اسے اس سلسلے میں تانا نہ کسے کہ ارے یہ تو فلاں کا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، نہ کہنے پائے۔ اس لیے اس قوم کا جو سب سے اونچا نسب مانا، اس زمانے کا جو سب سے اونچا نسب مانا جاتا تھا، اسی نسب میں انبیاء کو بھیجا جاتا رہا ہے۔ اس کی دلیل ہے ہرقل کی مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں بالکل شروع میں ہے، شروع ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، کس کے پاس؟ ہرقل کے پاس خط پہنچا، تو اس خط کے بعد وہ لمبی ایک جو ہے حدیث ہے، میں صرف اس نے حق معلوم کرنے کے لیے کہ کیا اس علاقے کا کوئی آدمی یہاں پر ہے یا نہیں ہے تلاش کروایا، تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، تو ابو سفیان سے چند سوال کیا ہرقل نے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ نبی تمہارے درمیان کیسے نسب والا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑے اونچے نسب، قریش کے خاندان، اور قریش کا خاندان اس زمانے کا سب سے اونچا نسب کے لحاظ سے مانا جاتا تھا، اس میں بھی قریش میں بھی بنو ہاشم سب سے اونچے جو ہے مانے جاتے تھے، آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو کہا بھی ابو سفیان نے، حالانکہ ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، آپ یہی کہا، عربی میں لفظ ہے ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہمارے درمیان بڑے اونچے نسب والا ہے۔ تو کیا کہا ہے اللہ نے اس کے بعد جب تجزیہ کیا اس کا، تو کیا کہا اس نے کہ ہر نبی ایسے ہی اپنی قوم میں سب سے اونچے نسب میں بھیجا جاتا تھا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، آپ کے سامنے آئی، لیکن پھر بھی آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ یہ غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے وہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ہر نبی کو اس کی قوم میں انتہائی اونچے نسب والے، انتہائی اونچے نسب والے خاندان میں نبی کو جو ہے بھیجا جاتا رہا یا پیدا کیا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک بات اور بھی کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے اونچے درجے پر رکھا، ہر نبی کے ساتھ یہ بات ہے، کبھی بھی اخلاق کے لحاظ سے سب سے جو اونچا مقام ہو سکتا ہے وہی اونچا مقام ہر نبی کا ہوا کرتا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات ہے، اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی یہ بات ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، اسی طریقے سے دوسرے تمام انبیاء کے بارے میں پڑھیں، آپ کو یہ چیز ملے گی کہ انبیاء اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ اخلاقی لحاظ سے سب سے اونچے آدمی مانے جاتے رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ سارے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہر نبی کی آزمائش، ہر نبی کی آزمائش اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی رہی، اور یہ آزمائش بڑی سخت ہوتی تھی عام انسانوں کے مقابلے میں۔ نبی کو جس طریقے سے اللہ تعالی نے جسم کے لحاظ سے بالکل فٹ رکھا، اخلاق کے لحاظ سے ان کو بڑا اونچا مقام دیا، ان کی تربیت بڑے خاص انداز سے ہوئی، وہیں یہ بات بھی ہے کہ انبیاء کرام کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوئی ہے۔ ہر نبی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی آزمائش بڑی سخت کی گئی۔ جن انبیاء کا تذکرہ آزمائش کے تعلق سے آیا ہوا ہے، ان انبیاء کے تعلق سے بات ہم آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے درس میں پیش کریں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔